بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
سمیں ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 163 اور 164 آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے حسین مزگری. سامعین, ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. سامعین, آج جمعرات ہے, 20 آبان 1400 ہجری شمسی مطابق 5 ربیع الثانی 1443 ہجری قمری اور 11 نومبر 2021 عیسوی. ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش, جس میں عالمی خبریں اور سیاسی گفتگو شامل رہے گی. پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا, یادوں کے جھروکے. پھر قرآن آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام ہوگا کلام نور. اس کے بعد اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام ہوگا آئین صحافت. پروگرام آئین صحافت کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے ہفتہ وار پروگرام دریچے, اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا ایرانی مشاہیر. سامعین, یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب. کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین, پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, خبروں کے بلٹن کے ساتھ طہٰ شمیم حاضر خدمت ہے, سلام قبول کیجیے. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. افغانستان سے متعلق اسلام آباد میں ٹرائیکا پلس اجلاس, دہشت گردانہ سرگرمیوں کو روکنے اور ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل پر تاکید. مذاکرات میں پیش رفت کے لیے تمام فریقوں کو ایٹمی معاہدے میں لوٹنے کی ضرورت ہے, ایرانی وزیر خارجہ کا بیان. یمن پر وحشیانہ سعودی جارحیت, مغرب میں یمنی فوج کی یقینی کامیابی پر سعودی عرب اور سلامتی کونسل کے ارکان کو تشویش. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. افغانستان سے متعلق ٹرائیکا پلس اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا, جس کے دوران افغانستان میں کوسیل بنیاد حکومت کی تشکیل پر زور دیا گیا. افغانستان سے متعلق ٹرائیکا پلس اجلاس کا مقصد افغانستان میں ایک وسیل بنیاد حکومت کی تشکیل کے لیے طالبان پر زور دینا, خواتین کے حقوق کو یقینی بنانا اور افغانستان کی سرزمین سے ممکنہ دہشت گردانہ کارروائیوں کا سد باب کرنا ہے. اجلاس میں افغانستان میں طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کی قیادت میں ایک وفد بھی شریک ہوا. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان اس وقت بنیادی تبدیلیوں سے گزر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ مستقبل کے اقدامات کے بارے میں طالبان کے بیانات حوصلہ افزا ہیں. شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں فعال دہشت گرد عناصر سے مؤثر انداز میں نمٹا جائے اور افغان مہاجرین کے سیلاب کو روکا جائے. ان کا کہنا تھا کہ افغانستان سے متعلق ہم سب کی تشویش مشترکہ ہے اور وہاں امن و استحکام ہم سب کے مفاد میں ہے. افغانستان سے متعلق ٹرائیکا پلس اجلاس میں روس اور چین کے خصوصی نمائندوں نے بھی شرکت کی. پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ انتخابی اصلاحات پر اتحادیوں کو تحفظات ہیں. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے میڈیا سے گفتگو کے دوران انتخابی اصلاحات کے بارے میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے ملتوی ہونے کے بارے میں کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے جوائنٹ سیشن مؤخر کرنے کا فیصلہ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ انتخابی اصلاحات پر ہمارے اتحادیوں کو تحفظات ہیں. انہوں نے ایک بار پھر ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات اور معاہدے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ پہلے دن سے ہی ہم مذاکرات کے حامی تھے اور معاہدے کے متن پر ان کے دستخط موجود ہیں. واضح ہے کہ انتخابی اصلاحات سے متعلق پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہونے والا تھا جو اچانک ملتوی کر دے گا۔ حزب اختلاف نے مشترکہ اجلاس کے التوا کو حکومت کی شکست قرار دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ انتخابی نظام صرف ایک فرد یا جماعت کی مرضی سے تبدیل نہیں ہوگا، ای وی ایم پر تحریک انصاف کو چھوڑ کر سب کو تحفظات ہیں۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت کے لیے تمام فریقوں کو ایٹمی معاہدے میں واپس لوٹنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب نائب وزیر خارجہ علی باقری کنی برطانوی عہدیداروں سے مذاکرات کے لیے لندن پہنچ گئے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے نائب وزیر خارجہ علی باقری کے دورے یورپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ ویانا مذاکرات میں پیش رفت کے لیے تمام فریقوں کو ایٹمی معاہدے میں واپس لوٹنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ علی باقری ایٹمی معاہدے کے بارے میں تینوں یورپی ملکوں سے تبادلہ خیال اور یورپ کے ساتھ ایران کے دو طرفہ تعلقات کے بارے میں گفتگو کے لیے یورپی ملکوں کے دورے پر ہیں اور اب تک وہ فرانسیسی اور جرمن حکام سے ملاقات بھی کر چکے ہیں۔ نائب وزیر خارجہ علی باقری اپنے دورے یورپ کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک وفد کے ہمراہ برطانیہ کے دورے پر لندن پہنچے ہیں، جہاں وہ برطانوی حکام سے گفتگو کر رہے ہیں۔ نائب وزیر خارجہ علی باقری اپنے برطانوی ہم منصب ایران کے پروگرام کے مطابق منصب اور مختلف دیگر ایران کے پروگرام مطابق اور مختلف دیگر حکام سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ان ملاقاتوں میں ویانا مذاکرات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال ہو رہا ہے۔ نائب وزیر خارجہ علی باقری نے، جنہوں نے اس سے قبل پیرس اور برلن کا دورہ کیا تھا، ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ وہ آئندہ چند روز میں اپنے کئی اور یورپی ہم منصبوں سے بھی ملنے والے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی مسائل پر بات چیت ہوگی۔ ایران کے وزیر صحت نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ تہران غیر ملکی اور خاص طور سے علاقائی اور دوست ملکوں کے طلبہ کو تربیت دینے کے لیے آمادہ ہے۔ ایران کے وزیر صحت بہرام عین اللہی نے شام کے سائنسی تحقیقات اور اعلی تعلیم کے وزیر بسام ابراہیم بشیر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اور شام کے درمیان بہترین تعاون کا ایک شعبہ سائنسی ریسرچ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمت کے دو نمایاں ملکوں کی حیثیت سے ایران اور شام کا کردار اس بات کا متقاضی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ماضی کے مانند مشترکہ اور قریبی تعاون جاری رہے اور اسے مزید مستحکم کیا جائے۔ اس ملاقات میں شام کے سائنسی تحقیقات و اعلی تعلیم کے وزیر بسام ابراہیم بشیر نے بھی ایران اور شام کے قریب و دوستانہ تعلقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ملک کی حکومت اور عوام، رہبر انقلاب اسلامی ایران کی حکومت اور عوام کے تہ دل سے شکر گزار ہیں، جنہوں نے گزشتہ 10 برسوں دوران اور مشکل ترین حالات میں ہمیشہ شام کا بھرپور ساتھ دیا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس یونٹ کے کمانڈر نے کہا کہ ایرانی ڈرون طیارے دشمن کی آنکھ کا کانٹا بن گئے ہیں۔ دشمنوں نے برسوں تک ایران پر اسلحہ جاتی پابندیاں عائد کی، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس یونٹ کے کمانڈر جنرل علی حاجی زادہ نے جمعرات کو شہید حسین تہرانی مقدم کی 10ویں برسی کے موقع پر کہا کہ دشمن جو ہمارے میزائلوں کے بارے میں مذاکرات کرنے کی بات کہہ رہا ہے، یا جو اسلامی جمہوریہ کے ڈرون تیار اس کی آنکھ کا کانٹا بن گئے ہیں اور وہ یہ سب کچھ محدود کرنے کی بات کر رہا ہے، تو اس سے ہماری طاقت و توانائی کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمنوں نے برسوں سے ہم پر اسلحہ جاتی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، لیکن ان کی کوششیں لا حاصل نہیں ہیں۔ جنرل حاجی زادہ نے دشمنوں کی جانب سے تمام آپشن میز پر ہونے کی دھمکی دہراتے رہنے کے بارے میں کہا کہ اس وقت دنیا میں موجود تمام حکومتوں میں صرف صہیونی حکومت ہے جو اپنی بقا، اپنے وجود اور اپنی زندگی جاری رکھنے کی بات کرتی ہے اور اس کے لیے سوچتی ہے۔ لہٰذا ایسی حکومت جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے اسے نابود ہونا ہی ہے، اور ایسی حکومت کسی دوسرے ملک کے بارے میں بات نہیں کر سکتی، اور اس وقت وہ جو دھمکیاں دے رہی ہے وہ زیادہ تر اندرونی مشکلات پر قابو پانے کے لیے ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس شعبے کے کمانڈر نے کہا کہ سینی حکام جانتے ہیں کہ وہ جنگ شروع تو کر سکتے ہیں لیکن ختم ہم کریں گے، اور وہ سینی حکومت کی نابودی ہے، اور اگر اس نے ہمیں اس کا موقع دیا تو یہ سیونیوں کی آخری حکومت ہوگی اور یقیناً ان کی تباہی کی تاریخ مزید نزدیک آ جائے گی اور بہت پہلے ختم ہو جائے گی۔ ایران نے میزائل اور ڈرون کی تیاری میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کر لیں، اور اس کے پاس ہزاروں کلومیٹر دور تک مار کرنے والے میزائل موجود ہیں جو سینی حکومت اور اس کے مغربی آقاؤں کے لیے پریشانی اور تشویش کا باعث ہیں۔ ایران نے ہمیشہ کہا کہ وہ اپنی دفاعی توانائی پر کسی سے کوئی بات نہیں کرے گا اور ہمارا میزائلی پروگرام دفاعی مقاصد کے لیے ہے۔ ایران نے اسی طرح ڈرون طیارے بنانے کے میدان میں بھی شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور اس کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ڈرون طیارے موجود ہیں جن کو ابھی حال ہی میں ذوالفقار 1400 فوجی مشقوں کے دوران استعمال کیا گیا تھا۔ جار سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے سعدہ، صنعاء اور عمران صوبوں کے بعض علاقوں کو وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنایا۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جار سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے جمعرات کو صوبہ صنعاء کے اسورہ، الحفا، السبعینیہ اور جبل النہتین علاقوں پر بار بار بمباری کی۔ سعودی جنگی طیاروں نے صوبہ عمران کے حرف سفیان ضلع کو بھی حملوں کا نشانہ بنایا۔ شمالی یمن کے صوبہ سعدہ کے سہار علاقے پر بھی سعودی جنگی طیاروں نے بمباری کی۔ ایسی حالت میں کہ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اعلان کیا کہ یمنی فوج نے جنوبی سعودی عرب کے زہران الجنوب، یمن کے مغرب اور مغربی طائز میں بے مثال کارروائیوں کے دوران زبردست میزائل حملے کیے جو ٹھیک نشانے پر لگے۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان میزائل حملوں میں جار سعودی اتحاد کے دسیوں زرخرید لڑاکے، فوجی افسر اور جنگجو ہلاک و زخمی ہوئے۔ مرنے والوں میں زہران الجنوب میں فرسٹ بریگیڈ کا کمانڈر بھی شامل ہے۔ مغرب میں یمنی فوجوں کی پیش قدمی کے بعد اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے پانچوں مستقل اراکین اور یمن میں وسط سعودی سفیر نے ایک مشترکہ بیان جاری کر کے مغرب میں جنگ روکنے کی اپیل کی ہے۔ یمن میں سعودی عرب کے سفیر محمد آل جابر نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے پانچ مستقل اراکین، امریکہ، برطانیہ، چین، روس اور فرانس کے نمائندوں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے پانچ مستقل اراکین نے اس اجلاس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا اور اس میں بحران یمن کے خاتمے کے لیے سیاسی رائے حل کے حصول کی کوششوں پر زور دیا اور مغرب میں جنگ روکنے کی اپیل کی ہے۔ اس اجلاس میں یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کی جانب سے ادارے کی نگرانی میں سیاسی رائے حل کے حصول اور منصور ہادی کی مستعفی و مفرور حکومت کی حمایت کا جائزہ لیا گیا۔ سلامتی کونسل کے پانچوں مستقل اراکین نے اپنے بیان میں یمن کے تمام فریقوں کو بحران اور ملت یمن کی پریشانی اور تکلیفوں کے خاتمے کے لیے وسیع سیاسی رائے حل کے حصول کے لیے حقیقی مذاکرات کی دعوت دی۔ صوبہ مغرب گزشتہ کئی مہینوں سے صنعاء کی نیشنل سالویشن حکومت اور یمن کے مستعفی و مفرور منصور ہادی کے زرخریدوں، نیز جار سعودی اتحاد کے فوجوں کے درمیان جنگ کا میدان بنا ہوا ہے، اور جنگ کے دوران اب تک یمنی فوج نے صوبہ مغرب میں بڑے پیمانے پر پیش قدمی کی ہے اور اب شہر مغرب سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی ڈیموکریٹ رکن الہان عمر نے کہا ہے کہ سعودی عرب یمنی عوام کا قتل عام کر رہا ہے، بنابراین اسے امریکہ کی جانب سے ہتھیاروں کی فروخت ہرگز ناقابل قبول ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق امریکی ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹ پارٹی کی رکن الہان عمر نے یمن میں سعودی جرائم جاری رہنے کی بنا پر ریاض کو 650 ملین ڈالر کے ہتھیار فروخت کرنے کے بائیڈن کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یمنیوں کا قتل عام جاری رکھنے کے باوجود سعودی عرب کو ہتھیار بیچا جانا ناقابل قبول ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی ڈیموکریٹ رکن نے مزید کہا کہ اگر واقعی ہم اپنی خارجہ پالیسی میں انسانی حقوق کو ترجیح دینے پر یقین رکھتے ہیں تو انسانی حقوق پامال کرنے والوں کو مسلح نہیں کریں گے۔ امریکی وزارت خارجہ نے بھی حال ہی میں سعودی عرب کو 650 ملین ڈالر مالیت کیے فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل اور دیگر فوجی ساز و سامان بیچنے پر اتفاق کیا ہے۔ واشنگٹن کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب کو ان میزائلوں کی فروخت سے سرحد پار سے ہونے والے ڈرون حملوں کو روکنے میں مدد ملے گی، جن سے امریکہ اور سعودی عرب کے فوجیوں کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ عراق کے الفتح کے سربراہ نے تاکید کی ہے کہ انتخابات کے اعلان کردہ نتائج پر کیے جانے والے احتجاج پر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا تو عراق میں سیاسی عمل کا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے۔ سومریہ نیوز کی رپورٹ کے مطابق عراق کے الفتح الائنس کے سربراہ ہادی العمری کے دفتر نے اعلان کیا کہ ہادی العمری نے بغداد میں خالد شوانی کی زیر قیادت پیٹریاٹک یونین آف کردستان کے ایک وفد سے ملاقات کی، جس میں دونوں فریق نے عراق کے عام انتخابات کے نتائج میں کسی بھی قسم کے کیے جانے والے الٹ پھیر کو مسترد کر دیا ہے۔ اس دفتر کے اعلان کے مطابق ہادی العمری نے تاکید کی کہ چنانچہ انتخابات کے اعلان کردہ نتائج پر کیے جانے والے احتجاج پر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا تو وہ مسلط کردہ ارادے کے سامنے ہرگز تسلیم نہیں ہوں گے اور عراق میں سیاسی عمل کا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے عراق کے الیکشن کمیشن کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندے کی مداخلت پر بھی کڑی تنقید کی۔ واضح ہے کہ عراقی پارلیمنٹ کے ابتدائی نتائج کے اعلان کے ساتھ ہی بہت سی پارٹیوں اور انتخابی امیدواروں نے الیکشن کمیشن کے اعلان کردہ نتائج پر اعتراض کرتے ہوئے نتائج کے اعلان میں شفافیت کا مطالبہ کیا ہے۔ سینی حکومت کے فوجوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں واقع العیساویہ کالونی پر حملہ کر کے فلسطینی نوجوانوں کو زد و کوب کیا۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق سینی فوجوں نے جمعرات کی صبح العیساویہ کالونی پر حملے میں فلسطینی نوجوانوں پر ساؤنڈ بم برسائے اور آنسو گیس کے گولے داغے۔ انتہا پسند صہیونی آبادکاروں نے ہمیشہ کی طرح منگل کو بھی مسجد الاقصی پر حملے کیے تھے۔ فلسطینی استقامتی گروہوں نے صہیونیوں کو بیت المقدس اور غلب اردن میں ان کے دشمنان اقدامات پر بارہا انتباہ دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدامات پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ فلسطینی استقامتی گروہوں نے ابھی حال ہی میں ایک بیان جاری کر کے بیت المقدس اور غلب اردن میں صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت کی اور تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ ملت فلسطین کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں منہ توڑ جواب دیا جائے۔ صہیونی اپنے توسیع پسندانہ اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے روزانہ ہی فلسطین کے مختلف علاقوں پر حملے کرتے ہیں۔ اب تک ان حملوں میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ تحریک حماس کے سربراہ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا مسئلہ ان کی تحریک کی ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ تحریک حماس صہیونی حکومت کی جیلوں میں قید فلسطینیوں بالخصوص ہڑتال پر بیٹھے قیدیوں کی صورتحال پر نزدیک سے نظر رکھے ہوئے اور ان کی آزادی کے لیے لازمی اقدامات انجام دے رہی ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ تحریک حماس نے ریاض میں قید اس تحریک کے قیدیوں کی رہائی کے لیے گزشتہ دو دنوں کے دوران بہت سے ممالک سے ٹیلیفونی رابطہ کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک نے بارہا فلسطینی قیدیوں کے جلد سے جلد رہائی پر زور دیا اور اعلان کیا کہ قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں بالواسطہ مذاکرات کی ناکامی کے عامل صہیونی ہیں۔ 6 ستمبر کو جلبو جیل سے 6 فلسطینی قیدیوں کے باہر نکلنے اور صہیونی حکومت کے سیکورٹی ڈھانچے کو سخت نقصان پہنچنے کے بعد اس حکومت نے فلسطینیوں کے خلاف اقدامات سخت کر دیے ہیں۔ T20 ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل میچ آج پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دبئی میں کھیلا جا رہا ہے۔ T20 ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل آج ناقابل شکست پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دبئی میں کھیلا جا رہا ہے۔ دوسرے سیمی فائنل میچ میں بھی مقابلہ سخت اور کڑا ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ دونوں ٹیمیں فائنل پہنچنے کی بھرپور کوشش کریں گے، جہاں جیتنے والی ٹیم کو نیوزی لینڈ سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس تقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب
جی، بہت شکریہ نوازش۔
خبریں آ رہی ہیں کہ اقوام متحدہ کی جو سیکورٹی کونسل ہے، اس نے یمن کے حالیہ کامیابیوں کو روکنے کے لیے انصار اللہ کے کئی اہم افراد پر پابندی عائد کر کے ان کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے، اور جیسا کہ ہم زمینی حقائق دیکھ رہے ہیں کہ معارب میں پیش قدمی انصار اللہ کی اور یمنی فوج کی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ کیا یہ انہی پیش رفت کا شاخسانہ تو نہیں کہ انہوں نے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل نے اس قسم کے اقدامات کیے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پہ عالمی ادارے بھی غیر جانبدار نہیں ہیں، اور ان کے مختلف اقدامات بعض بڑی طاقتوں کے ایما پہ یا اشاروں پہ انجام پاتے ہیں۔
جی بالکل،
کاش ایسا ہوتا کہ انصاف اور عدل کے تقاضوں کو پورا کیا جاتا اور جس طرح عالمی سطح پہ امن اور سلامتی کی ضرورت ہے اس تقاضے کو سامنے رکھ کے کیا جاتا، نہ یہ کہ کون سا ملک زیادہ یونائٹڈ نیشن کو فنڈز فراہم کر رہا ہے، یا کون سا ملک جو اس کے پاس ویٹو پاور ہے، یا کون سا ملک ہے کہ جو مختلف سربراہان مملکت کو اپنے ساتھ ملا کے ایک اداروں کے اندر ایک ایسی فضا پیدا کر لیتا ہے کہ جیسا فیصلہ وہ چاہتے ہیں وہ منمانی کرتے پھرتے ہیں۔ تو یمن کے عنوان سے ماضی میں بھی ہم نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے، بہت سارے ایسے فیصلے دیکھے، اور بڑا معروف فیصلہ ہے کہ جو بان کی مون کے زمانے میں ہوا تھا، جس میں جب یمن پر سعودی عرب نے جارحیت کا ارتکاب کیا اور ایک بڑی تعداد میں بچے اس جنگ کا شکار ہوئے، تو اس وقت باقاعدہ یو این او نے سعودی عرب کا نام لے کے کہا تھا کہ ایک بچوں کی قاتل حکومت ہے اور اس کو جو ہے نا وہ فلاں فہرست میں شامل کیا جائے. لیکن بعد میں کیا ہوا کہ سعودی عرب نے جب یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر آپ ہمیں ان دہشت گردی یا فلاں ہیومن رائٹس کی وائلنس کرنے والی فہرست میں شامل کریں گے تو ہم سالانہ جو آپ کو اتنے فنڈز دیتے ہیں وہ ہم فنڈز نہیں دیں گے. تو بان کی مون کی جسے کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ وہ ساری کوششیں یا وہ جو بہادری تھی وہ ود ان نو ٹائم ختم ہوگی اور انہوں نے فوراً اپنے موقف سے پسپائی اختیار کر لی. اب بھی دیکھیں اس وقت بھی جو صورتحال ہے کہ تمام عالمی تنظیمیں تمام عالمی ادارے اس چیز کو مان رہے ہیں کہ سعودی عرب نے جارحیت کا ارتکاب کیا ہے اور اس تقریباً 7 سال کے عرصے میں 80% انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. 40 لاکھ لوگ بے گھر ہیں, 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اس جنگ کا شکار ہو چکے ہیں, جہاں بھاگ ہو چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں. جہاں پہ 1 لاکھ شہید ہوں وہاں پہ زخمی ہوئی تعداد کم از کم 3 گنا ہوتی ہے. یعنی عام ایوریج جب نکالی جاتی ہے تو جہاں پہ 1 شہید ہوتا ہے یا جہاں بھاگ ہوتا ہے تو 3 کم از کم وہاں پہ زخمی ہوتے ہیں. اب ایک ملک پہ دوسرا ملک یعنی سعودی عرب اس انداز سے اپنے اتحادیوں کے ساتھ جارحیت کا ارتکاب کر رہا ہے تو وہاں پہ بجائے یہ کہ اس ملک کا ساتھ دیا جائے, اب اس ملک کے جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں اشارہ کیا کہ 3 اہم افراد عبدالکریم عامری کو, یوسف مدنی کو اور صالح کو جو ہے وہ ابھی ان کو پابندیاں عائد کر دی ہیں. اس سے پہلے انصار اللہ کے 6 افراد پہلے سے جو ہیں وہ انہی پابندیوں کا شکار ہیں. اور یہ جو 3 آخری جو کل کی جو خبر ہے جس پابندیاں عائد کی ہیں, یہ 3 وہ ہیں کہ جو آپ نے ذکر کیا نا مارب کا,
جی جی,
تو مارب کے جو مین کمانڈر ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دلیری سے بیرونی طاقتوں کو اپنی سرزمین سے باہر کیا ہے. اب ان کے خلاف جو ہے وہ یو این او نے یہ پابندی عائد کر دی ہے کہ ان پہ سینکشنز عائد ہوں گی اور فلاں ہوں گی. لیکن میرا خیال ہے کہ اب یمن ان چیزوں سے نکل چکا ہے, ان پابندیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس سے صرف اقوام متحدہ اپنی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو خراب کر رہا ہے اور اپنے آپ کو جانبدار ظاہر کر رہا ہے. یہاں پہ ان کو اس جانبداری سے اجتناب کرنا چاہیے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے اور آپ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا, ایک یہی سہارا ہے, ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے, وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے, ان پہ چھوڑ دے کشتی غم نہ کر سفینے کا, ان پہ چھوڑ دے کشتی غم نہ کر سفینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے, کیوں بھٹکتا پھرتا ہے اپنے مرشد سے وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 20 آبان, 5 ربیع الثانی اور 11 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. گیارہ نومبر سن 1498 کو معروف پرتغالی سیاح واسکو ڈی گاما براعظم افریقہ کا چکر کاٹ کر بالآخر سرزمین ہندوستان پر قدم رکھنے میں کامیاب ہوا. اس طرح یورپی ملکوں کے لیے بحری راستے سے ایشیائی ملکوں پر تسلط جمانے میں آسانی پیدا ہو گئی, اور براعظم ایشیا کے ملکوں پر بتدریج ان کا قبضہ ہوتا چلا گیا. گیارہ نومبر سن 1829 کو ہندوستان کے ماہر ایران شناسی خورشید جی کاما بمبئی میں پیدا ہوئے. وہ ہندوستان میں ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد یورپ چلے گئے اور فرانسیسی, جرمن, پہلوی اور اوستائی زبانیں اور قدیم فارسی رسم الخط خط میخی سیکھا. خورشید جی کاما نے اسی دوران ایرانی اور سنسکرت زبانوں کی قواعد کے تقابلی جائزے کا بھی کام انجام دیا. انہوں نے ہندوستان واپس جا کر پہلوی زبان کو یونیورسٹیوں میں ایک مضمون کے طور پر رائج کرانے کی بھرپور کوشش کی, اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہوئے. ان کو قدیم ایران کے علوم عقلی پر بھی بہت عبور حاصل تھا اور ان علوم کی تدریس بھی کی. خورشید جی کاما کو ادب کے علاوہ سماجیات, جڑی بوٹیوں کی شناخت, طبیعت اور علم نجوم میں بھی مہارت حاصل تھی. نیز ان کو خطابت میں بھی ملکہ حاصل تھا. خورشید جی کاما 20 اگست 1909 کو انتقال کر گئے. پانچ ربیع الثانی سن 1267 ہجری قمری کو فارسی زبان کا پہلا اخبار وقائع اتفاقیہ تہران سے شائع ہوا. اس اخبار کی اشاعت ناصر الدین قاجار کی سلطنت کے تیسرے سال مرزا تقی خان امیر کبیر کے حکم پر شروع ہوئی. اخبار کی ادارت الحاج مرزا تذکرہ چی کے سپرد تھی, جبکہ اخبار کی نگرانی کے فرائض خود امیر کبیر انجام دیتے تھے. وقائع اتفاقیہ میں حکومت ایران سے متعلق خبروں کے علاوہ عالمی خبریں اور یورپی اخبارات سے علمی مقالوں کے ترجمے وغیرہ بھی شائع ہوتے تھے. اس اخبار کے 41 شمارے امیر کبیر کی نگرانی میں شائع ہوئے. Thank you. 11 نومبر 1953 عیسوی کو پولیو کے وائرس کی دریافت ہوئی۔ چونکہ یہ وائرس زیادہ تر بچوں کو متاثر کرتا ہے، لہذا اسے بچوں کے پولیو کا نام دیا گیا۔ اس وائرس کے دریافت کرنے والے ڈاکٹر سالک نے کچھ ہی عرصے کے بعد پولیو سے بچاؤ کا ٹیکہ تیار کر لیا، جس سے اس بیماری پر قابو پانے میں کافی مدد ملی۔ اگرچہ دنیا کے بیشتر ملکوں میں اس وائرس کا مکمل طور سے خاتمہ کر دیا گیا ہے، تاہم اس کے باوجود بعض ممالک میں اس خطرناک وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے آج بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بیس آبان سن 1342 ہجری شمسی کو مجاہد عالم دین آیت اللہ سید محمد بہبہانی نے وفات پائی۔ سن 1250 ہجری شمسی میں تہران کے ایک مذہبی اور علمی گھرانے میں ان کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد سید عبداللہ بہبہانی آئینی تحریک کے بانیوں میں سے تھے۔ سید محمد بہبہانی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے نجف اشرف چلے گئے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ ایران واپس آ گئے اور حوزہ علمیہ تہران میں درس و تدریس میں مصروف ہو گئے۔ نیز اپنے والد کے ساتھ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا بھی شروع کر دیا۔ انہوں نے سفید انقلاب اور شاہ کے 6 نکات کے بارے میں ریفرنڈم کی بھرپور مخالفت کی اور اس سلسلے میں انہیں بہت سی سختیاں بھی جھیلنی پڑیں۔ انہوں نے 92 سال کی عمر میں تہران میں وفات پائی۔ گیارہ نومبر سن 1982 عیسوی کو احمد قصیر نامی ایک غیور لبنانی نوجوان نے جنوبی لبنان میں واقع صہیونی حکومت کے فوجی ہیڈ کوارٹر کو ایک دھماکہ کر کے تباہ کر دیا۔ اس واقعے میں 90 کے قریب صہیونی فوجی ہلاک ہوئے۔ اس حملے کے کچھ ہی عرصے کے بعد بیروت میں واقع فرانس اور امریکہ کے فوجی مراکز کو بھی دھماکوں سے اڑا دیا گیا۔ ان شہادت پسندانہ کارروائیوں کے بعد قدس کی غاصب صہیونی حکومت کو لبنان کے شہروں سے پسپائی اختیار کر کے سرحدوں تک پیچھے ہٹنا پڑا۔ گیارہ نومبر سن 2004 عیسوی کو تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کے سربراہ یاسر عرفات فرانس کے دارالحکومت پیرس کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ وہ 1929 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اپنا بچپن اور لڑکپن مہاجر کیمپوں میں گزارا اور جوانی میں انہوں نے صہیونی حکومت کے خلاف باضابطہ جدوجہد شروع کر دی۔ 1946 عیسوی میں تعلیم کی غرض سے مصر چلے گئے۔ 1965 میں فلسطین واپس آ کر انہوں نے تحریک فتح کی بنیاد ڈالی اور 4 سال بعد مختلف فلسطینی گروپوں پر مشتمل تنظیم میں آزادی فلسطین پی ایل او کی قیادت سنبھال لی اور تحیات اس عہدے پر فائز رہے۔ 1988 عیسوی میں انہوں نے قدس کی غاصب حکومت کے ساتھ صلح کر لی اور سرزمین فلسطین پر اسرائیلی ریاست کے وجود کو تسلیم کر لیا۔ 1993 میں انہوں نے اوسلو معاہدے پر دستخط کر دیے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے قرآن آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام کلام نور۔
يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دست کا ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری دست کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے
بیت میرا رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ. ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ دخان کی 37 آیت سے کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانو مجرمین.
بھلا یہ لوگ زیادہ بہتر ہیں یا قوم تبا اور ان سے پہلے والے افراد جنہیں ہم نے اس لیے تباہ کر دیا کہ یہ سب مجرم تھے؟ سامعین، اس آیت کریمہ میں مشرکین مکہ سے خطاب ہوا ہے کہ جنہوں نے اپنی جہالت و ہٹ دھرمی کی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا تھا. تم لوگ زیادہ طاقتور ہو، یا وہ افراد جو جزیرۃ العرب کے جنوب میں سرزمین یمن پر زندگی بسر کرتے تھے، ان کے اختیار میں آباد و بابرکت سرزمین تھی اور وہ لوگ بے شمار قدرت و توانائی سے مالا مال تھے، لیکن جب انہوں نے ظلم و فساد اور سرکشی کرنا شروع کی تو سب کے سب ہلاک ہو گئے. پس تم لوگ بھی ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اپنے پڑوسیوں کی طرح تمہارا بھی حشر ہو جائے. سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن کریم کی ایک سنت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرانے اور ہدایت دینے کے لیے گزشتہ اقوام کی تاریخ بیان کرتا ہے تاکہ آنے والے افراد اس سے عبرت حاصل کریں. دنیا میں بعض کام ایسے بھی ہیں جس کی سزا اور قہر الہی اسی دنیا میں مل جاتی ہے، جن میں سے ایک معاشرے میں ظلم و بربریت اور جرم و فساد کو رواج دینا ہے. سامعین، آئیے اب سورہ دخان کی 38-39 آیتوں سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے،
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
اور ہم نے زمین و آسمان اور اس کی درمیانی مخلوقات کو کھیل تماشا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، ہم نے انہیں صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ان کی اکثریت اس امر سے بھی جاہل ہے. گزشتہ آیتوں میں قیامت کے بارے میں بحث ہوئی تھی اور اب ان آیتوں میں قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں دلیل پیش کرتے ہوئے ارشاد الہی ہوتا ہے، کیا یہ زمین و آسمان اور اتنی بڑی باعظمت کائنات بےہودہ اور بغیر مقصد کے خلق کی گئی ہے کہ جو موت کے ذریعے ختم ہو جائے گی اور کچھ نہیں بچے گا؟ اگر ایسا ہوگا تو یہ کائنات کی خلقت بچوں کے کھیل کی طرح ہو جائے گی جو مختلف ٹکڑوں کے ذریعے ایک گھر بناتے ہیں، اور پھر جب کھیلنے سے ان کا دل بھر جاتا ہے تو ایک ٹھوکر سے اسے خراب کر دیتے ہیں، کیونکہ کھیل کود کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ قیامت کا انکار کرنے والے اور کفار موت کو انسان کی زندگی کا خاتمہ تصور کرتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں ان لوگوں کی نظروں میں انسان کی خلقت تمام استعداد و صلاحیت کے ساتھ دنیا میں صرف چند روزہ ہے، اور موت سے ہمکنار ہونے کے بعد سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسے نظریے کے مطابق انسان کی تخلیق بےہودہ ہوگی، لیکن قیامت کا انکار کرنے والوں کے نظریے کے برخلاف، یعنی قرآن کریم کی نظر میں، موت ایک ایسا پل ہے جو اس مختصر سی دنیا کے مقابلے میں ایک عظیم اور ابدی عالم ہے۔ لہٰذا ہم اس بات کو قبول ہی نہیں کر سکتے کہ پروردگار خالق و حکیم نے اس عظیم کائنات کو کسی مقصد و ہدف کے بغیر اور چند دنوں کے لیے خلق کیا ہے، کیونکہ یہ نظریہ کسی بھی اعتبار سے حکمت الہی سے سازگار نہیں ہے۔ ان آیتوں میں آسمان و زمین کی خلقت کے حق ہونے کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ اس عظیم کائنات کا حق ہونا اس بات کا باعث بنتا ہے کہ کوئی معقول مقصد ہو، اور وہ دوسرے عالم کے وجود کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سامعین، ان آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان کا خاتمہ موت پر ہو جائے تو اتنی بڑی کائنات جو انسان کے لیے خلق ہوئی ہے بےہودہ اور بیکار ہو جائے گی۔ اگر کائنات کی خلقت با مقصد ہے تو ہم انسانوں کا فریضہ ہے کہ اس کی تخلیق کے اہداف و مقاصد کی معرفت پیدا کریں اور خود کو اس سے ہم آہنگ کریں۔ قیامت کے انکار کرنے کی ایک دلیل خلقت کے اہداف و مقاصد کی معرفت کا نہ ہونا ہے، اور بہت سے افراد ہیں جو اس کی حقیقت سے بے بہرہ ہیں، یعنی اس کی معرفت نہیں رکھتے۔ سامعین، آئیے اب سورہ دخان کی 40 سے 42 تک کی آیتوں کی تلاوت کر کے نور قرآن سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے،
ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم۔
بے شک فیصلے کا دن ان سب کے اٹھائے جانے کا مقررہ وقت ہے، جس دن کوئی دوست دوسرے دوست کے کام آنے والا نہیں ہے، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، علاوہ اس کے کہ جس پر خدا رحم کرے، کہ بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سامعین، نظام ہستی کے بامقصد ہونے کے متعلق، کہ جو قیامت کے واقع ہونے کی بہترین دلیل ہے، کی بحث کو جاری رکھتے ہوئے ان آیتوں میں قیامت کی بعض خصوصیتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد قدرت ہوتا ہے۔ قیامت کا دن جدائی اور فاصلے کا دن ہے، وہ دن جس دن انسان اپنے اعمال کے علاوہ تمام چیزوں سے جدا ہو جائے گا۔ دنیا کے برخلاف، جس میں لوگ ایک دوسرے کی مدد و نصرت کرتے ہیں تاکہ مشکلات و پریشانیوں سے نجات حاصل کریں، قیامت کے دن خاندانی تعلقات، اہل و عیال کے درمیان پائے جانے والے تمام رابطے ختم ہو جائیں گے۔ اس دن نہ کوئی دوست کسی کی فریاد کو پہنچے گا، اور نہ ہی کوئی رشتہ دار و اولاد ایک دوسرے کی مشکلات میں مدد کریں گے، بلکہ تمام رابطے اور تعلقات سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اور انسان بالکل یکو تنہا رہ جائے گا۔ فطری بات ہے کہ سوائے پروردگار عالم کے لطف و رحمت کے کوئی بھی انسان کو نجات نہیں دلا سکتا۔ خداوند عالم نے اپنے خاص بندوں کو اپنی رحمت خاص سے نوازا ہے، اور اپنی دریائے کرامت سے مستفید فرمائے گا۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قیامت انسانوں کے ایک دوسرے سے جدا ہونے کا دن ہے، اور اس دن انسان اپنے تمام دوستوں، اہل و عیال اور رشتہ داروں سے جدا ہو جائے گا، لہذا قیامت کے دن کسی سے بھی مدد کی امید نہ رکھے۔ قیامت کے دن تمام انسانوں کا میدان محشر میں حاضر ہونا قطعی اور یقینی ہے، اس دن سب کے سب خداوند عالم کی بارگاہ میں اکٹھا ہوں گے، حالانکہ ہر ایک شخص مجمع میں ہونے کے باوجود بے کسو تنہا اور بے یار و مددگار ہوگا۔ قیامت کے دن تمام انسانوں کا رابطہ صرف اور صرف پروردگار عالم سے ہوگا، اور وہ اس دن کافروں سے اپنی عزت و قدرت اور اہل ایمان کے ساتھ اپنی رحمت اور لطف و کرم کے ساتھ حساب و کتاب کرے گا۔ سامعین، آئیے اب سورہ دخان کی 43 سے 50 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے مشام قلب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انك انت العزیز الكریم ان هذا ما كنتم به تمترون۔
بے شک آخرت میں ایک تھوہڑ کا درخت ہے جو گناہگاروں کی غذا ہے، وہ پگھلے ہوئے تانبے کی مانند پیٹ میں جوش کھائے گا جیسے گرم پانی جوش کھاتا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے پکڑو اور بیچو بیچ جہنم تک لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو۔ کہو کہ اب اپنے کیے کا مزہ چکھو، کہ تم تو بڑے صاحب عزت اور محترم کہے جاتے تھے، یہی وہ عذاب ہے جس میں تم شک پیدا کر رہے تھے۔ سامعین، گزشتہ آیتوں میں قیامت کی ایک اہم خصوصیت بیان ہوئی تھی، اب ان آیتوں میں مجرمین کی سزا کے بارے میں نہایت وحشتناک توصیف کی گئی ہے کہ دوزخ میں جھونکے جانے کے بعد ان کے حالات کیا ہوں گے، جس کا تصور کر کے انسان کا پورا وجود لرز اٹھتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کی طرح ہے جو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، حالانکہ ان آیتوں کے مطابق جہنمیوں کو آگ ہی میں کھانا اور پانی دیا جائے گا اور وہ اسی میں زندگی شب و روز بسر کریں گے، لیکن کھانا اور پانی ایسا ہوگا جو درد و الم اور رنج و عذاب میں مبتلا کرے گا۔ کھولتا ہوا پانی اور گرم اور تلخ غذائیں کہ جو رنج و محن کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی، اور اہل جہنم وہاں سے بھاگ نہیں سکیں گے، بلکہ اس کے بھڑکتے ہوئے شعلے ان کے پورے وجود پر چھا جائیں گے اور انہیں جلا جلا کر راکھ کر دیں گے۔ جہنم میں جسمانی دردناک عذاب کے علاوہ انہیں نفسیاتی سزا بھی دی جائے گی، اور گناہگار اور سرکش مجرم سے کہا جائے گا، لو اب عذاب چکھو، تم وہی شخص ہو جو اپنے وہم و خیال کی بنا پر اپنے کو سب سے بڑا طاقتور اور محترم سمجھتے تھے، تم ہی ہو جو غریبوں اور محتاجوں کو قید کر کے ان پر ظلم و ستم کرتے تھے اور اپنے کو سب سے بڑا طاقتور اور بہت ہی زیادہ محترم قرار دیتے تھے۔ البتہ یہ فطری اور منطقی بات ہے کہ لوگوں کے عذاب کی مقدار ان کے جرم و گناہ کے مقدار کے برابر ہوگی۔ جو لوگ دنیا میں بڑی ہی آسانی کے ساتھ ہر طرح کے جرم اور گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں اور بظام خویش یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ایسی منزل پر فائز ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ دوسروں سے زیادہ عذاب کے مستحق ہوں گے اور یقیناً وہ اپنے کاموں کے نتائج کی سزا ضرور بھگتیں گے۔ ایسے افراد سے خطاب الہی ہوتا ہے، یہ وہی چیزیں ہیں جن کے بارے میں تم ہمیشہ شک و تردید میں مبتلا رہتے تھے۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ قیامت کے دن گناہ آگ کی شکل میں نظر آئے گا جو انسان کے ظاہر و باطن پر احاطہ کیے ہوگی اور اسے جلائے گی، پس جب تک دنیا میں ہیں گناہوں کو ترک اور خداوند عالم سے طلب مغفرت کر کے خود کو دوزخ سے نجات عطا کر لیں۔ قیامت کے دن جسمانی سزا بھی ملے گی اور روحانی سزا بھی، اسی طرح سے توہین و تحقیر اور تمسخر کے حقدار بھی قرار پائیں گے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ تو سامعین، پروگرام میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ابتکار، افراط زر پر قابو، تمام وزارتوں اور سرکاری اداروں کا فرض، صدر مملکت۔ روزنامہ گارڈین، چین اور امریکہ کا اعلان، گرین ہاؤس گیس کو کم کرنے میں ایک دوسرے سے تعاون کریں گے۔ اور روزنامہ الاحرام، لندن میں اسرائیلی سفیر کے خلاف طلبہ کے احتجاج کی پولیس تحقیقات کر رہی ہے، برطانیہ کی وزیر داخلہ۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ ایران، امریکہ کی طرف سے حکومت کی تشکیل کا دعویٰ کھوکھلا ثابت ہوا، علی شمخانی۔ روزنامہ ایران اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے علاقائی سلامتی کے اجلاس میں شرکت کے لیے نئی دہلی پہنچنے پر صحافیوں سے گفتگو میں اس بات پر خوشی ظاہر کی کہ 3 برس قبل علاقائی سلامتی کے اجلاس کا جو سلسلہ اسلامی جمہوریہ ایران نے شروع کیا تھا وہ جاری ہے۔ انہوں نے بدامنی پیدا کرنے والے عناصر سے مقابلے کے لیے علاقائی تعاون کو ضروری قرار دیا۔ علی شمخانی نے اسی طرح ہندوستان اور روس کے قومی سلامتی کے مشیروں سے ملاقات اور گفتگو کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے دہلی اجلاس میں تقریر کے دوران افغانستان پر امریکی قبضے کے نتائج اور اثرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی تشکیل اور قوم کا مستقبل سنوارنے کے امریکی دعوے غلط ثابت ہوئے ہیں، بلکہ امریکہ اپنی بے حد معمولی ذمہ داری یعنی فوج کی تشکیل میں بھی ناکام رہا ہے۔ انہوں نے افغانستان کے لیے واحد راہ حل تمام قوموں کی شرکت سے ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل قرار دیا۔ روزنامہ العربی الجدید، بن زائد دمشق میں، کیا بشار اسد کو ایران سے دور کرنے کی یہ کوشش ہے؟ العربی الجدید اخبار نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے 10 برسوں میں پہلی بار دمشق کا دورہ کیا ہے۔ شام کا میڈیا اسے دمشق کے لیے عرب ملکوں کے رویے میں تبدیلی کا پیش خیمہ قرار دے رہا ہے، جبکہ واشنگٹن نے اس دورے پر تشویش ظاہر کی ہے اور اعلان کیا ہے کہ وہ اس دورے کی حمایت نہیں کرتا۔ تاہم شامی مذاکرات نامی مرکز کے محقق احمد القربی کا کہنا ہے کہ شام کے معاملے میں امریکہ کے موقف میں واضح تبدیلی آئی ہے، اور شام میں انسانی امداد اور ایران کے اثرات کو کم کرنا اس تبدیلی کی اہم وجہ ہے۔ احمد القربی کا کہنا ہے کہ کچھ عرب ملکوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شام میں بشار اسد کی حکومت فاتح رہی ہے، اور اگر اسے عرب دنیا میں واپس لایا جائے تو اس سے شام میں ایرانی اثر و رسوخ کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان، اپوزیشن اتحاد کا مثالی مظاہرہ، بلاول بھٹو اور شہباز شریف نے حکومت کے خلاف تبل جنگ بجا دیا۔ روزنامہ جسارت، سیکولر جماعتیں ملک کے نظریاتی تشخص کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، سراج الحق۔ اور ہندوستان ٹائمز، افغانستان پر اجلاس دہلی اعلامیہ کے بعد روس نے کچھ رد و بدل کے ساتھ اپنا اعلان جاری کیا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، سانحہ اے پی ایس وزیر اعظم کی پیشی، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر سپریم کورٹ کے سخت سوالات۔ اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سانحہ آرمی پبلک اسکول کیس میں عدالت کے طلب کرنے پر سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے۔ دوران سماعت ذمہ داروں کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر سپریم کورٹ نے سخت سوالات کیے. وزیر اعظم عمران خان نے عدالت سے کہا کہ کوئی مقدس گائے نہیں، آپ حکم کریں ہم ایکشن لیں گے. وزیر اعظم نے سانحہ اے پی ایس کیس کے ذمہ داروں اور غفلت کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کرا دی. روزنامہ راشٹریہ سہارا، ہندوستان کی پہل افغانوں کے لیے وردان ہوگی. روزنامہ راشٹریہ سہارا نے اس بارے میں لکھا ہے کہ افغانستان کے سوال پر دہلی میں ہو رہی پڑوسی ممالک کی کانفرنس کا خیر مقدم ہے. ہماری دفاعی پالیسی اور خارجہ پالیسی کے نقطہ نظر سے 8 ممالک کی اس کانفرنس کی خاص اہمیت ہے. کابل پر جس دن طالبان کا قبضہ ہوا اسی دن سے میں مسلسل لکھتا اور بولتا رہا کہ ہماری بیٹھے رہو اور دیکھتے رہو کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ افغانستان کے پڑوسیوں میں ہندوستان ہی ایسا ملک ہے جس نے اس کی تعمیر نو میں سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے. اس کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور اسے ہی سب سے زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، دیر آید درست آید. اور سامعین، پروگرام کے آخر میں پیش خدمت ہیں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی کچھ سرخیاں. ارنا، معاشی دہشت گردی ایران کے ماحولیاتی منصوبوں کی راہ میں بڑی رکاوٹ. مہر نیوز ایجنسی، کسی بھی بین الاقوامی فریق کو عراق کے انتخابات میں مداخلت کی اجازت نہیں. ہادی العامری. اور سانہ نیوز ایجنسی، مقبوضہ علاقوں میں غاصب اسرائیلی فوجیوں نے 3 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا. اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام دریچے.
دریچے. سامعین، عالمی یوم سائنس کے حوالے سے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں عالمی یوم سائنس کی مناسبت سے گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. یونیسکو کو سائنس، ثقافت اور تعلیم کے شعبوں میں دنیا کی سب سے باوقار تعلیمی اور ثقافتی تنظیم سمجھا جاتا ہے. اس ادارے نے پہلی بار ہنگری میں 1999 کے بوڈاپیسٹ سربراہی اجلاس میں 10 نومبر کو امن اور ترقی کے لیے عالمی یوم سائنس کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا تھا. اس نام کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی قدر اور سائنس کی اہمیت کو عالمی سطح پر ماننے کی طرف ایک قدم قرار دیا جاتا ہے. اس دن کو ایک ہی وقت میں سائنس اور ٹیکنالوجیز کے درمیان فرق کو ختم کرنے، عوامی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے میں سائنس کے کردار، مینوفیکچرنگ اور تکنیکی ٹیکنالوجیز سے پیدا ہونے والے ماحولیات کے خطرات کو کم کرنے اور ان پر قابو پانے کی کوششوں جیسے امور کو سامنے رکھ کر منایا جاتا ہے. یونیسکو کی طرف سے سائنس کے دن کا نام دینے کا ایک اہم ترین مقصد معاشرے کے افراد کو سائنس، ٹیکنالوجی اور اختراع کے ثمرات سے فائدہ پہنچانا، سائنس، ٹیکنالوجی اور اختراعات کے اثرات پر گفتگو کے لیے ایک مناسب پلیٹ فارم مہیا کرنا اور معاشرتی ترقی میں اس کے کردار کو واضح کرنا تھا۔ سائنس لوگوں کی روزمرہ کی زندگی، امن، سلامتی، استحکام، نیز ترقی کے نئے مواقع متعارف کروانے میں بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ بہت سے ممالک نے امن اور ترقی کی خدمت کے تناظر میں یونیسکو کی طرف سے 10 نومبر کو عالمی یوم سائنس منانے کا خیر مقدم کیا ہے، اور یہ نامزدگی کئی ممالک کے سرکاری کیلنڈرز میں درج ہے۔ اس لیے ہر سال 10 نومبر کو اس شعبے میں سرگرم کئی ممالک اور تنظیمیں عالمی یوم سائنس کے طور پر مناتی ہیں۔ اسی مناسبت سے ہم نے ایک خصوصی پروگرام تیار کیا ہے، جسے سننے کی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ سائنس سے مراد ان تجاویز کا مجموعہ ہے جو سائنسدانوں نے کسی موضوع کے حوالے سے علمی تحقیق میں یا کسی مقصد کے حصول کے لیے جمع کیے ہیں۔ لیکن آج جس بات پر زور دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سائنس امن اور پائیدار ترقی کی سمت میں ہونی چاہیے۔ یونیسکو کی نگاہ میں عالمی امن ایک ایسا موضوع ہے جو انسانی ذہن میں بسا ہوا ہے اور جو جنگ ہونے سے پہلے ہی لوگوں کے ذہنوں میں جنم لیتا ہے۔ سائنس کے میدان میں بھی امن کے ادراک کے لیے ایسے سائنسدانوں کی ضرورت ہے جو خود امن کے بارے میں سوچیں۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ یونیسکو کے نئے نقطۂ نظر میں امن کا مطلب صرف ریاستوں کے درمیان جنگ کی عدم موجودگی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب تعمیری قومی انتظام، تنازعات کا تصفیہ اور معاشرے کے مختلف اداروں کے درمیان تعلقات میں ہم آہنگی شامل ہے۔ پائیدار ترقی کرۂ ارض کی بائیو فزیکل رکاوٹوں کو دور اور اس عمل میں بھی معاون ہوتی ہے جو غیر قابل تجدید وسائل کے تحفظ کے ذریعے انسانوں کے مستقبل کو تشکیل دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، اگر پائیدار ترقی حاصل ہو جائے تو ایسے حالات پیدا ہوں گے جس میں وسائل کے صحیح استعمال اور ضروریات کو پورا کرنے سے اہم قومی نظاموں کی سالمیت، خوبصورتی اور استحکام میں خلل نہیں پڑے گا، اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کرۂ ارض پر رہنا ممکن ہو جائے گا۔ آج یہ عمل غیر معقول نہیں ہے کہ قوموں نے سائنس اور سائنسی سرمایہ کو ماحولیاتی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنے کو اپنی ترجیح قرار دے رکھا ہے۔ آج ہمارے سیارے کرۂ ارض کو بہت سے چیلنجوں کا سامنا ہے، جن میں موسمیاتی تبدیلی کا بحران اور اس کے نتائج شامل ہیں۔ ایک ایسا بحران جو 31 ممالک میں 250 تک بڑی آبادی کے بے گھر ہونے، پانی کی کمی، خوراک کے عدم تحفظ، خشک سالی، سیلاب، سمندری طوفان، درجہ حرارت میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ ایک ایسا بحران ہے جس کا زمینی باشندوں کو آنے والی دہائیوں میں مزید سامنا کرنا پڑے گا۔ اقوام متحدہ کی 2021 کی ماحولیات سے متعلق رپورٹ ایک ایسی دنیا کی وضاحت کرتی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے بدل رہی ہے۔ زمین کا درجہ حرارت اس سے زیادہ ہے جو اسے پہلے کے صنعتی دور میں تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ سالوں سے سمندر کی سطح پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ان کے مطابق اگر موجودہ رجحان جاری رہا تو سن 2100 تک دنیا کے 630 ملین سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور ہو جائیں گے، اور اس طرح کے نتائج ناقابل تصور ہوں گے۔ رپورٹ کے مطابق 2021 ممکنہ طور پر لگاتار چھٹا یا ساتواں سال ہوگا جس میں زمین کے باسیوں کو بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ماہرین موسمیات کے مطابق گلوبل وارمنگ پہلی بار 1 ڈگری سینٹی گریڈ کا ریکارڈ بھی توڑ سکتی ہے۔ صحراؤں میں اضافہ، پانی کی کمی، جنگلات کی کٹائی، شہری ترقی، اور یہ سب اس جنگ کی نمائندگی کرتے ہیں جو ہم انسانوں نے فطرت کے ساتھ شروع کر رکھی ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں امن اور پائیدار ترقی کے حصول خدشات اور بحرانوں کو کم کرنے اور اس سے نمٹنے کے لیے سائنس کے کردار پر زور دیا جانا چاہیے۔ ماحولیاتی نتائج کے ساتھ، خاص طور پر چونکہ یہ مسائل عالمی نوعیت کے ہیں اور اس پر عالمی رد عمل کی ضرورت ہے، لہذا ایک ایسے حل اور جواب کی ضرورت ہے جو دنیا بھر کے تمام معاشروں میں تمام لوگوں کو مطمئن کر سکے۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام بین الاقوامی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس منعقد ہوئی۔ COP26 کے نام سے موسمیاتی تبدیلی کے موضوع پر منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس میں دنیا کے 200 ملکوں کے وفود شریک ہیں۔ اس کانفرنس کی صدارت مشترکہ طور پر برطانیہ اور اٹلی نے کی۔ گلاسگو میں یہ بین الاقوامی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس 12 نومبر تک جاری رہے گی۔ COP26 کے نام سے ہونے والی اس بین الاقوامی کانفرنس کا مقصد دنیا کو درپیش موسمیاتی چیلنجز کا سد باب کرنا بتایا گیا ہے۔ گلاسگو کانفرنس میں پیرس موسمیاتی معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق لائحہ عمل پر غور کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں اور ان کے تباہ کن اثرات کا معاملہ انسانی سماج کے لیے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے خبردار کیا ہے کہ دنیا موسمیاتی تبدیلیوں کے المیہ کی جانب گامزن ہے، اور گلاسگو اجلاس کی ناکامی انسانیت کی موت کا پروانہ ثابت ہوگی۔ دنیا کے ترقی یافتہ صنعتی ملکوں اور خاص طور سے امریکہ، یورپی یونین کے بڑے ممالک اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کے اخراج اور زمین کی حدت میں اضافے کا اصل ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ برسوں کے دوران موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں ہونے والے چند اجلاسوں میں ماحولیاتی ضابطوں کی پابندی اور گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی کے مطالبات بھی زیادہ تر اس صورتحال کے اہم ذمہ دار ملکوں سے کیے جاتے رہے ہیں، لیکن اب تک ان مطالبات کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے اور اس بارے میں اب تک کوئی ٹھوس اور مؤثر قدم بھی نہیں اٹھایا گیا ہے۔ گلاسگو اجلاس کے موقع پر امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن نے موسمیاتی تبدیلیوں کے پیرس معاہدے میں واپسی پر اتفاق کیا ہے، اور اب وہ زمین کی حدت کو روکنے والے اقدامات کی حمایت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ جو بائیڈن نے اپنے پیشرو ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے پیرس معاہدے سے علیحدگی اختیار کرنے پر عالمی سربراہوں سے معافی مانگتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے دور حکومت میں موسمیاتی تبدیلیوں کا پوری شدت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا۔ رواں سال نومبر 2021 میں COP26 کانفرنس کے انعقاد کی وجہ سے اس سال عالمی دن سائنس ان دی سروس آف ڈیولپمنٹ اینڈ امن نے ایک الگ رنگ اختیار کر لیا ہے۔ بین الاقوامی سائنسی اور تکنیکی تعاون اور انسان دوستانہ امداد کا سایہ ان بحرانوں کے اثرات کو کم کر سکتا ہے، کیونکہ سائنس کو انسان کی تکالیف کو کم کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ سائنسی علم کی ترقی اب پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ جیسے جیسے سائنس معاشرے سے زیادہ قریب اور اس سے بلا واسطہ منسلک ہوتی جاتی ہے، عام شہری بھی سائنس میں ہونے والی پیش رفت و ترقی سے زیادہ واقف ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے سیارے زمین کی نازک پوزیشن کو سمجھ کر زیادہ پائیدار معاشروں کی تشکیل میں سائنسدانوں کے کردار سے زیادہ واقف ہو رہے ہیں۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ رسمہ سید علی خامنائی نے اپنے ایک خطاب میں اس مسئلے کا حوالہ دیا اور فرمایا، علم کسی ملک کی عزت اور طاقت کا سب سے واضح ذریعہ ہے، دوسری طرف علم قابلیت ہے۔ مغربی دنیا نے علم کے بلبوتے پر اپنے آپ کو گزشتہ 200 سالوں میں ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا جہاں وہ دولت، اثر و رسوخ اور طاقت فراہم کرنے میں کامیاب رہا۔ اخلاقی اور نظریاتی بنیادوں میں انحطاط کے باوجود مغرب نے غربت زدہ اور پسماندہ معاشروں پر سیاسی اور معاشی طاقت مسلط کر دی۔ سائنس میں ترقی کے بلبوتے پر ان پر مغربی طرز زندگی تک نافذ کر دی۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو پھیلانے اور سائنسی کامیابیوں سے مستفید ہونے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ کوئی بھی قوم جو نئے علم اور متعلقہ ٹیکنالوجی سے پیچھے رہ جائے گی، اس کا مقدر پسماندگی، ذلت اور طاقتوں کے ہاتھوں استعمار کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام دریچے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی مشاہیر۔ اور یہ بھی بتاتے چلیں آپ کو کہ ایرانی مشاہیر پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں سامعین۔ اس پروگرام میں بھی ہم شیخ کلینی کی شخصیت اور ان کی تالیفات کے بارے میں آرائز پیش کریں گے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم بتا چکے ہیں کہ شیخ ابو جعفر محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی رازی، جو شیخ کلینی سے معروف ہیں، تیسری صدی ہجری قمری کے نصف دوم اور چوتھی ہجری قمری کے نصف اول کے مشہور نامی و گرامی شیعہ فقی اور محدث ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ عظیم محدث 258 ہجری قمری میں، کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کا زمانہ ہے، ایک اہل علم و فضل گھرانے میں ایران کے قدیم شہر رئی کے مضافاتی علاقے کلین میں پیدا ہوئے۔ شیخ کلینی کے والد اور ماموں اپنے زمانے کے علماء و فضلاء اور حدیث شناسوں میں سے تھے، اور کلینی نے اپنی ابتدائی تعلیمات انہی دو بزرگواروں سے کلین میں ہی حاصل کی، اور پھر مزید علوم کے حصول کی خاطر کلین سے شہر رئی، قم، کوفہ اور بغداد گئے، اور وہاں انہوں نے ایسے بہت سے افراد سے ملاقاتیں کی کہ جنہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام ہادی علیہ السلام کی زبان مبارک سے کسی واسطے کے بغیر احادیث سن رکھی تھی، اور عظیم اساتذہ کی خدمت میں کسب فیض بھی کیا۔ شیخ کلینی نے شیعہ اماموں کی احادیث جمع کرنے کے لیے بے شمار دہاتوں اور شہروں کا سفر کیا، اور ہر جگہ ان کی ملاقات ایک محدث سے ہوئی، اور ان سے شیخ کلینی نے حدیثیں سنی اور انہیں ضبط تحریر ملائے۔ سامعین، ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ شیخ کلینی وہ پہلے مسلم دانشور ہیں کہ جن کو اسلامی دور میں ثقت الاسلام کا لقب دیا گیا۔ لوگ شیخ کلینی کو ان کی حق گوئی اور صداقت پسندی، نیز نیک کردار سے پہچانتے تھے۔ وہ احادیث اور روایات کی شناخت میں خاص تجربہ رکھتے تھے۔ اسی سبب سے شیعہ و سنی دونوں ان کو اپنی دینی تحقیقات کا مرجع و مرکز سمجھتے تھے۔ اسی سبب سے آپ کو ثقت الاسلام کا لقب دیا گیا ہے، کہ جس کا مطلب اسلام کی قابل اعتماد اور امین شخصیت ہونا ہے۔ ان کی وفات کے وقت سے متعلق اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ ایک قول کی بنا پر 329 ہجری قمری میں، اور ایک اور قول کی بنا پر 328 ہجری قمری میں ان کی وفات ہو گئی، اور ان کے پیکر مقدس کو بغداد کے باب الکوفہ میں بازار میں سپرد خاک کیا گیا۔ سامعین، ابو جعفر محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی رازی کے جو شیخ کلینی سے معروف ہیں، ایک ذہین و فتین اور مفکر تھے، اور وہ ثقافتی، دینی اور سماجی میدانوں میں موجود خلا اور نقائص کو بخوبی درک کر رہے تھے۔ وہ ایسے دور میں زندگی گزار رہے تھے کہ جب مختلف فرقوں و مذاہب کے افکار و نظریات کے ٹکراؤ کا دور تھا۔ اسی سبب سے انہوں نے اپنی تعلیم کے دوران کوشش کی کہ دیگر فرقوں و مذاہب کے افکار و عقائد سے بھی آشنا ہو جائیں اور ان پر مکمل عبور حاصل کرنے۔ چنانچہ اس دور کے فرقوں و مذاہب پر حکم فرما افکار پر ان کے تسلط اور آشنائی کی ایک مثال الرد علی القرامطة نامی کتاب ہے۔ شیخ کلینی کے زمانے میں قرمطیوں کا عقیدہ زرتشت، معنوی اور اسلامی عقائد سے مخلوط تھا، اور وہ مسلمانوں کے عقائد و مقدسات کا مقابلہ کرتے تھے۔ شیخ کلینی نے الرد علی القرامطة نامی کتاب اسی منحرف فرقے کے عقائد پر تنقید اور رد میں لکھی اور اسے مسلمانوں کی دسترس میں قرار دیا، اور اس طرح سے شیخ کلینی نے اس کتاب کے ذریعے فرقہ قرامطة کے توسط سے اسلام کے حقیقی عقائد و اصول کو انحراف سے دوچار کرنے کی تمام کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ سامعین، شیخ کلینی کے دور میں عوام اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کے اقوال و فرامین سے بہت دور ہو گئے تھے۔ شیخ کلینی کی پیدائش امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کے دور میں ہوئی، اور ان کی تعلیم کا دور حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت الصغریٰ کے دور کے ہمراہ تھا۔ اس دوران بعض افراد کی کوشش تھی کہ جعلی اور جھوٹی حدیثوں یا موجودہ احادیث میں تحریف کے ذریعے امام زمانہ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت سے غلط فائدہ اٹھائے۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کی گرا قدر میراث یعنی احادیث کے نابود ہونے کے خطرے کا احساس ہر لمحہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ احادیث کے راویوں اور نقل کرنے والوں کی وفات اور غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ ہی شیعہ ان گرابہ احادیث و اقوال سے محروم ہو گئے تھے۔ یہی وہ حالات تھے کہ جس کی بنا پر مختلف اسلامی مذاہب کے علماء دین نے احادیث و روایات کے گنجینے کے تحفظ کے لیے ٹھوس کوششیں شروع کر دی، جس کا دائرہ سارے اسلامی ملکوں میں پھیل گیا۔ ان کوششوں کا دائرہ اس حد تک وسیع تھا کہ یہ دور محققین کے نزدیک عصر حدیث سے مشہور ہو گیا۔ تشنگان علم حدیث ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک محفل سے دوسری محفل میں راویوں کی تلاش میں جاتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ احادیث اکٹھا کر سکیں۔ اس زمانے میں حدیثیں جمع کرنے کے لیے اہل سنت کی کوششیں اس حد تک نمایاں تھیں کہ کہا جا سکتا ہے کہ اہل سنت کے پاس احادیث کا جو خزانہ موجود ہے وہ اسی دور کا ہے۔ یہ زمانہ کہ جو تقریباً ایک صدی پر محیط ہے، اہل سنت کی احادیث کی 6 کتابیں کے جو صحائف ستہ کے نام سے مشہور ہیں اسی زمانے میں تدوین پائی۔ اہل سنت نے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام اور پیغمبر کے اصحاب اور محدثین کے درمیان نقل حدیث میں کسی فرق کے قائل نہیں تھے، جب 3 ہجری قمری میں انہوں نے احادیث لکھنے کا کام شروع کیا تو اس وقت مصدر حدیث یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 300 سال کا فاصلہ ہو چکا تھا، لیکن شیعہ مذہب نے اسلام کے دیگر مذاہب کے برخلاف رسول کے اہل بیت اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے وجود کی نعمت کی قدر کی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد 250 سال تک ائمہ معصومین علیہ السلام کی زبان مبارک سے احادیث و روایات سنتے تھے۔ جس وقت شیخ کلینی نے حدیثیں جمع کرنے کا اقدام کیا یعنی غیبت صغریٰ کے دور میں، اس وقت بھی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے خاص نائبوں کے ذریعے آپ تک رسائی ممکن تھی، اور ایسے محدثین موجود تھے کہ جو بلا واسطہ امام ہادی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے سنی ہوئی احادیث و روایات نقل کرتے تھے۔ اس دور میں امام اور لوگوں کے درمیان 4 نائبین خاص ہی واسطہ تھے، اور اصولی طور پر ان 4 خاص نائبین کے توسط سے امام معصوم علیہ السلام کے ساتھ شیخ کلینی کا رابطہ بھی ممکن تھا۔ سامعین، محققین کا خیال ہے کہ شیخ کلینی نے کہ جو غیبت صغریٰ کے حساس زمانے میں زندگی گزار رہے تھے اور اپنے زمانے کے حالات اور ضروریات کو بخوبی درک کرتے تھے، احادیث اور معارف اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جمعوری کا فیصلہ کیا تاکہ لوگ کلام اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے راہ نجات پا جائیں۔ انہوں نے مختلف اسلامی شہروں کا سفر کر کے راویان حدیث کے ذہن میں چھپے ہوئے خزانے کو یکجا کیا تاکہ دنیا کے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معارف اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بہرہ مند ہوتے ہوئے راہ حق و حقیقت کو پا سکیں اور گمراہی سے محفوظ رہیں۔ شیخ کلینی کے زمانے میں عام لوگوں کے علاوہ علماء دین بھی سخت و مشکل حالات سے دوچار تھے، کیونکہ عوام امام معصوم علیہ السلام کی بظاہر عدم موجودگی کے سبب علم و حکمت کے سرچشمے تک براہ راست دسترسی نہیں رکھتے تھے اور اس رابطے کا امام کے نائبین خاص کے ذریعے انجام پاتا تھا۔ ایسے حالات میں شیخ کلینی نے پرسوں رنج و تکالیف برداشت کر کے الکافی کے نام سے احادیث کا ایسا گرا بہا مجموعہ مسلمانوں کے اختیار میں دیا کہ جو 1000 سال سے زیادہ عرصے سے اب تک کسی بھی مذہب کے عالم و محقق نے خود کو اس کتاب سے بے نیاز نہیں جانا ہے۔ کلینی نے گرا بہا کتاب الکافی کی تالیف میں زندگی کے گرا قدر 20 سال صرف کیے۔ کتاب کافی شیعوں کی 4 کتابوں میں سے پہلی کتاب اور احادیث اور فقہ شیعہ کا معتبر منبع و ماخذ ہے کہ جو نہ صرف شیخ کلینی کا سب سے عظیم کارنامہ ہے بلکہ اسلامی معاشرے میں حدیث کے میدان میں اس سے زیادہ معتبر کتاب تالیف نہیں ہوئی ہے۔ یہ کتاب تقریباً 11 صدی سے اب تک احکام شریعہ کے استنباط میں عظیم شیعہ مجتہدین کے لیے مستند کتاب اور محدثین و فقہا کا مرجع ہے۔ سامعین، اگلے پروگرام میں ہم اس گرا بہا کتاب کے دیگر پہلوؤں سے مزید آشنائی حاصل کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔